حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین
من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
صلى الله عليه وسلم
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلوات پڑھیں محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صاحبان ایمان قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ انسانوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف کرنے والے ہو اور نہیں عن المنکر کرنے والے ہو، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔ صلوات پڑھے محمد جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ سلسلہ مجالس جو آج سے شروع ہو رہے ہیں اور 5 روز تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، ان مجالس میں جو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، موضوع اس خمسہ مجالس کا قرار دیا گیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور خطبہ ہے جو آپ نے منیٰ میں دیا تھا، جو امر بالمعروف سے متعلق ہے اور جس میں علماء کی سرزنش کی گئی ہے اور اس میں ان کی ذمہ داریوں کی طرف انہیں متوجہ کرایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہی کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ہدایت کا انتظام اس کی جانب سے مسلسل ہوتا رہا ہے، کبھی انبیاء علیہم السلام کی شکل میں، کبھی مرسلین کی شکل میں، کبھی ائمہ علیہم السلام کی شکل میں، اور غیبت کبریٰ کے بعد علماء کے ذریعے سے یہ سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے، اور ان کی سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کا کام اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام ان کے ذریعے سے لیا جائے۔ اس کے لیے مختلف احادیث اور ارشادات نبوی فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں بارہا اور بارہا ارشاد ہوا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء وارثان انبیاء ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ العلماء امناء الرسل، کہ وہ رسولوں کے امین ہوتے ہیں، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلسل امر بالمعروف کرتے رہیں، اور یہ امر بالمعروف ایک ایسے وظیفے کے طور پر روشناس کرایا گیا ہے کہ جس میں تمام مومنین کو شامل کیا گیا ہے، تمام مسلمین کو شامل کیا گیا ہے، تمام طبقات مسلمین کو اس میں شریک قرار دیا گیا ہے، اور فریضہ نماز و روزے کی طرح اس فریضے کو سب کی گردن پہ لادا گیا ہے کہ امر بالمعروف، یعنی معروف کا امر کرنا اور منکر سے منع کرنا، یہ ساری قوموں کا وظیفہ ہے، تمام ملتوں کا وظیفہ ہے، اور تمام افراد قوم کا وظیفہ ہے۔ تو یقیناً جب افراد قوم کی ذمہ داری ہے، اور یہ فریضہ اسی طرح سے واجب جس طرح سے نماز واجب ہے، جس طرح سے روزہ واجب ہے، جس طرح سے حج و زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح سے خمس و جہاد واجب ہے، اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، لیکن یہ وہ فریضہ ہے جس کو مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے، یہ وہ واجب ہے جس کو مسلمانوں نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اسے بھلا دیا ہے، اور عرصہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے اس فریضے کو اپنی زندگی سے نخارج کر دیا ہے، کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے، صرف بچپنے میں رٹا گیا اور اس کے بعد اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی گئی کہ جو چیز ہمیں رٹائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ فریضے کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس واجب پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جو نقصانات قوم کے حصے میں آتے ہیں وہ کس قدر بھیانک ہیں، کہ اگر وہ نقصانات کی اگر طرف توجہ دیں تو مسلمانوں کو احساس ہوگا کہ یہ فریضہ تمام فریضوں سے بڑھ کر ہے، اور اس پر دین کا دار و مدار ہے، یعنی یہ امر بے معروف نہیں ہے بلکہ امر بے دین ہے، یہ امر بے ایمان ہے، یہ امر بے قرآن ہے، یہ امر بے شریعت ہے، یہ امر بے احکام اسلامی ہے۔ اور اس وظیفے کے انجام دینے کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ صرف فرد کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ پورا معاشرے مسلمین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا ثواب مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ اس کا ثواب خود انسان کی طرف لوٹ کے واپس آنے والا ہے، اور اس کا فائدہ معاشرے مسلمین کو ہے، اور آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہے، اور نسل بعد نسل، گویا امر بالمعروف در حقیقت قوموں کی زندگی ہے، معاشرے کی حیات ہے، قوموں کو بیدار کرنا ہے تو امر بالمعروف کے ذریعے سے بیدار کرنا ہے، اور قومیں جو سوتی ہیں وہ نہی عن المنکر کے ذریعے سے سو جاتی ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہنے والے ہیں، ایک قوم تک محدود نہیں رہنے والے ہیں، موجودہ دور تک محدود رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے عواقب و نتائج نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ایک برائی آپ نے کی، خشت اول چونہد معمار کچھ، تا سریا میرود دیوار کچھ، ایک غلط سنت اگر آپ نے قائم کر دی تو وہ غلط سنت نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، پوری قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پوری طرح سے متوجہ رہیں کہ کوئی ایسی حرکت اجتماعی طور پر نہ ہو کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو کوئی ایسا کر. تو پہلا ظلم جو ہوگا, دیکھیے ظلم ظلم کو دعوت دیتا ہے, ظلم ظلم کو دعوت دیتا ہے. اگر ایک غلطی آپ نے کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی وہ اگر اس کو باقی رکھا جائے تو وہ وہیں تک رہے گی, بلکہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ دور تک پہنچتے ہیں. جس طرح سے ٹھہرے ہوئے سمندر میں, ٹھہرے ہوئے دریا میں جب آپ ایک پتھر ڈالتے ہیں تو اس کی لہریں دور دور تک جاتی ہیں, بہت دور دور تک جاتی ہیں. جہاں انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں وہاں وہاں تک بھی جو ہے وہ پہنچتی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی ایک بدی کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی بہت برے نکلتے ہیں, اور خاص طور پر اجتماعی غلطیاں انفرادی غلطیوں سے بڑھ کر کہ اجتماعی غلطی. مال کی چوری الگ چیز ہے, روایتوں کی چوری, حقائق کی چوری ہے نا, مال پہ ڈاکہ ڈالنا ایک الگ چیز ہے کہ بھوک کے مارے انسان جو ہے وہ مال پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, یہ ایک انفرادی جرم ہے. لیکن اگر جو ہے غلط روایت پڑھ دی جائے, غلط بیان کر دیا جائے, تو اب آپ بتائیے کہ جو ہے اس جھوٹ کے اثرات جو ہے وہ کتنی دور تک جائیں گے ان غلطیوں کے جو ہے. کہ اگر ایک آیت میں آپ نے تحریف کر دی قرآن کی ہے نا, معنی میں تحریف کی یا لفظ میں تحریف, تو اس کی کتنے بھیانک نتائج نکلنے والے ہیں. اسی طرح سے جھوٹی روایتوں کو پیش کرنا, جھوٹی روایت کا نقل کرنا اور جو ہے جھوٹ بیانی کرنا, ائمہ علیہ السلام سے غلط باتوں کو منسوب کرنا, یہ کس قدر بڑا جرم ہے. بقول کسی ایک عالم کے کہ اگر فرض کریے یہاں ہندوستان میں کہ اگر کوئی پیش نماز غلطی کرتا ہے تو چار لوگوں کی نماز جاتی ہے. یہاں کتنے لوگ ہندوستان میں شریک ہوتے ہیں نمازوں میں؟ اگر کوئی ایک پیش نماز جس کی عدالت کے بارے میں اتنا ہم سنتے ہیں, اتنا ہم رعایت کرتے ہیں, اتنی ہم دقت سے کام لیتے ہیں, فرض کریے کہ اگر ایک پیش نماز نے کوئی غلطی کر دی ہے نا, تو اس میں شریک ہونے والے 10 لوگوں کی نماز جائے گی, 20 لوگوں کی نماز جائے گی. لیکن اگر کسی خطیب نے ممبر سے غلط بیانی کر دی تو کتنے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا؟ 5,000, 10,000. اور آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنی دور دور تک یہ بات پہنچے گی اتنے لوگوں کا ایمان خراب ہوتا چلا. اتنے لوگوں کا ایمان متزلزل ہوگا, اتنے لوگوں کا اسلام جو ہے وہ متزلزل ہوگا, ان کے ایمان میں جو ہے وہ نقص پیدا ہو جائے گا. تو اگر ایک غلط عقیدہ رائج کر دیا جائے, ایک بدعت رائج کر دی جائے معاشرے میں, ایک بدعت رائج کر دی جائے, تو اس بدعت کے کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ بارہا یہ ائمہ علیہ السلام نے متوجہ کیا اور علماء حق بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک بدعت نہیں ایجاد ہوتی ہے مگر ایک سنت مر جاتی ہے. ایک سنت مرے گی تو ایک بدعت وجود میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اسلام سنت سے پر ہے, اسلام کا برتن سنت سے لبریز ہے. اگر ایک قطرے کا بھی اگر اس میں اضافہ کرنا ہے تو ایک قطرے کو گرانا ہے. ایک قطرہ اس میں پہنچے گا نہیں کہ ایک قطرہ زمین پہ گرے گا. تو سنت گرے گی تو بدعت وجود میں آئے گی. لہذا بدعتیں جیسے جیسے وجود میں آتے رہیں گی, یعنی آپ کی سنت و سیرت جیسے جیسے دین میں ڈالی جاتی رہے گی ویسے ویسے سنت رسول حذف ہوتی رہے گی. کہ آپ نے ایک چیز ایجاد کر دی, آپ نے ایک چیز ایجاد کر دی, تو آپ کی ایجاد کردہ چیز جب دین میں داخل ہوگی تو دین تو فل ہے, تو دین میں سے کوئی چیز خارج ہوگی تو آپ کی سنت اس میں داخل ہوگی. کہ یہ میں نے ایجاد کیا ہے, یہ جو آپ نے ایجاد کیا ہے یا آپ کے بابا نے ایجاد کیا ہے یا آپ کے دادا نے ایجاد کیا ہے, یہ جو آپ کے دادا اور پردادا نے جو دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کی ہے, نیا طریقہ ایجاد کیا ہے, نیا طور طریقہ وجود میں لایا ہے, یہ اگر اسلام میں داخل کیا ہے تو یقیناً سنت رسول کو حذف کر کے لایا ہوگا نا, ورنہ جگہ کہاں ہے اس کو رکھنے کی, جگہ کہاں ہے؟ آپ تصور کریے کہ ایک ایسی الماری ہے کہ جس میں جو ہے لباس بھر چکے ہیں, فل ہے, ایک لباس بھی اس میں آنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں اپنا لباس بھی اسی میں جو ہے رکھنا چاہتا ہوں, تو ایک لباس اس میں سے نکال کر آپ کو دوسرا رکھنا پڑے گا. تو یعنی لباس رسول آپ نکالنا پڑے گا الماری سے تاکہ آپ کا لباس اس میں اس الماری میں داخل کیا جائے گا. تو پہلے جو لباس رسول رکھا ہوا ہے وہ الماری سے نکالنا پڑے گا, تب کہیں جا کے آپ کا لباس اس میں داخل ہو سکتا ہے, ورنہ الماری فل ہے. اسی طریقے سے ایک برتن فل ہے پانی سے, اس میں قطرہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں, گنجائش ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ذمہ داری کس کی ہے جو چوکس رہے؟ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کے تعلق سے چوکس رہے, کسی کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ دین میں کسی ایک چیز کو ایجاد کرے, کسی دین میں کسی ایک چیز کا اضافہ کرے. جس وقت ایجاد ہو اسی وقت اس کے ہاتھ روک لینے چاہیے. اس دور کے لوگوں کا فریضہ ہے, اگر غفلت برتی ایک دور نے اگر غفلت برتی تو دوسرے دور میں آ کے وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایجاد اس زمانے کے لوگوں نے نہیں روکا, تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ غور فرمایا آپ نے, جبکہ آپ اور ہم جانتے ہیں, ہم اپنے زمانے سے واقف ہیں, ہم اپنے دور سے واقف ہیں. ہمارے زمانے میں کوئی چیز ہوتی ہے, غلط ہوتی ہے, تو ہم بس بڑبڑا کے خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ چیز اسی جگہ پہ باقی رہتی ہے. ہم مر جاتے ہیں اور ایک دور ختم ہو جاتا ہے, دوسرے دور میں وہ سنت پہنچتی ہے تو وہ اور پائیدار ہو جاتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہی غفلت گزشتہ دور میں بھی ہوئی ہوگی نا, جیسے ہمارے دور میں ہوتی ہے. ہمارے نظروں کے سامنے اگر کوئی چیز اس وقت وجود میں آئے اور نئی چیز اس وقت دین میں داخل ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ کیا کوئی ایکشن لیتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر جو ہے فریادیں کرتے ہیں؟ کیا اس کا ہاتھ روکتے ہیں؟ کیا اس کا پیر کاٹتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ہماری خاموشی اس بدعت کو رائج کر دیتی ہے. رائج کر کے جب آنے والی نسل کو پہنچتی ہے تو آنے والی نسل سمجھتی ہے کہ یہ حق ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو پھر پہلے والے لوگ کیوں خاموش رہتے؟ جس دور میں یہ چیز وجود میں آئی تھی تب لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ ہم آپ جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں جس وقت ہم خاموش رہتے ہیں. جیسے ہم خاموش رہتے ہیں ویسے ہم سے پہلے والے بزرگ بھی خاموش رہے ہوں گے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں حق پسند علماء رہے ہوں. لیکن جب کبھی حق پرست علماء آئے, انہوں نے دیکھا تو اس کے اوپر انہوں نے بوال مچایا جس کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا. کتنے علماء کو شہید, صرف انبیاء کی تاریخ لہو لہان نہیں ہے عزیزان گرامی, بلکہ علماء کی تاریخ بھی لہو لہان ہے. صرف انبیاء کو دو نیم نہیں کیا گیا, صرف جناب یحییٰ کا سر قلم نہیں کیا گیا حق گوئی کے جرم میں, شریعت کو بیان کرنے کے جرم میں اور حاکمان وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم شریعت کو بیان کرنے کے جرم میں اگر جناب یحییٰ کا سر قلم کیا گیا ہے تو ائمہ کا بھی سر قلم کیا گیا ہے, ائمہ کو بھی شہید کیا گیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ائمہ علیہ السلام کو حق گوئی کے جرم میں شہید کیا گیا بلکہ علماء کو بھی حق گوئی کے جرم میں شہید کیا گیا ہے. شہید اول شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، یہ کون ہے؟ یہ مراجع وقت ہے اپنے دور کے، اور جو اپنے حاکمان دور نے اس دور کے ظالموں جابر حکمرانوں کے مقابلے میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس دور کی ظالم حکومت نے انہیں شہید کیا، تو انہیں شہید اول کہا گیا. ورنہ بہت سارے علماء شہید ہوئے ہیں، محراب میں شہید ہوئے، عبد الحسین دستغیب، شیخ سید مدنی آیت اللہ شہید مدنی، شہید محراب، شہید دستغیب، شہید محراب، کتنے شہید محراب ہمارے پاس ہیں جو ایران میں انقلاب کے بعد محراب میں جن کو شہید کیا گیا، اور ایسے ہزار ہاں ہزار علماء ہیں کہ جن کو حق جوئی حق گوئی کے جرم میں شہید کیا گیا ہے، جن کی ایک طویل فہرست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی علماء گزرے ہیں جو اپنے دور میں خاموش رہے. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی اے علماء علماء یہود کی طرح خاموشی اختیار کرو کہ جس طرح سے جو آفت یہودی قوم کے اوپر آئی، یہودی ملت کے اوپر آئی، جس کے سرغنہ اور جس کے مرتکب اس دور کے یہودی علماء رہے ہیں، یہودی علماء کی خاموشی اور ان کا حق کو چھپانا اور حق کو باطل کی آمیزش کرنا، جس کی وجہ سے حق اور باطل کا خلط ملط ہو جانا اور حق کو باطل کے خلط ملط ہونے کی وجہ سے حق مشتبہ ہو جانا اور حق سمجھ میں نہیں آنا، اور یا یہ کہ اس سے بڑا جرم یہ کہ حق جان کو جان کر حق کو چھپایا کرتے تھے. غور فرمائیے گا، یعنی یہودی علماء حق جان کر، حق کو پہچان کر حق چھپایا کرتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے کہ کیوں تم لوگ ایسا کرتے ہو؟ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، تم جانتے ہو پھر اس کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہو. دو باتیں، ایک یہ کہ لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کے اوپر باطل کا لبادہ چڑھا دیتے ہو کہ حق کو چھپا دیتے ہو، حق اور باطل کو دونوں کو آپس میں اس طرح سے آمیزش کر دیتے ہو، نہ حق دکھائی دے حق کو چھپا دیتے ہو، باطل کا لبادہ حق کے اوپر اڑا دیتے ہو. تم لوگ کیوں اس طرح کا کام کرتے ہو؟ کیوں مشتبہ کر دیتے ہو حق کو باطل کو؟ لوگوں کو کیوں کنفیوز کرتے ہو؟ صاف صاف دین کیوں نہیں پیش کرتے؟ کوئی سوال کیا جائے تو اتنا گھماتے اتنا گھماتے، ایک بات حق ایک بات باطل، ایک بات حق ایک بات باطل، نہ یہی سمجھ میں آتا ہے نہ وہی سمجھ میں آتا ہے. کیا تو کہتے ہیں مصلحت آمیز گفتگو ہے، زمانہ الفاظ ہے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہن کا ذمہ دار، جو سمجھنا ہو وہ سمجھ لے. سلوات پڑھے محمد محمد، کہتے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہن کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ کا ذہن جہاں جاتا ہے جائے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. پھر کیا مطلب ہے؟ ذہن کہاں جا رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اور سننے والوں کا ذہن کہاں جا رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی عقیدوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جہاں ذہن جا رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو ایسے زو معنی الفاظ یعنی ڈبل میننگ والے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں جس سے دوہرے معنی نکل رہے ہیں؟ ایک معنی آپ کے ذہن میں ہے، ایک لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ تک میں منتقل نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جیسے چاہے سوچے اور جس طرح چاہے گمراہ ہو جائے۔ نوز بل یہ کیا مان؟ یہی بات ہے جو علماء یہود کرتے تھے، جو اہل کتاب کیا کرتے تھے، جو یہود و نصارہ کا طریقہ اور وطیرہ تھا کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپایا کر، جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ جا ما عرفوا به، جب وہ آ گیا جس کو یہ پہچانتے تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ جا جب وہ آیا، ما عرفوا به، جس کو یہ جانتے تھے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یعنی یہود و نصارہ خود اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، آنے والا رسول کیسا ہوگا یہ بھی جانتے تھے، اس کا نام کیا ہوگا یہ بھی جانتے تھے، اور وہ کہاں آئے گا یہ بھی جانتے تھے، وہ کس سرزمین پر آئے گا اور کس طرح سے تبلیغ کرے گا یہ بھی جانتے تھے، سب کتابوں میں محفوظ تھا، سب کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنا وطن ترک کر کے، شام اور فلسطین کو ترک کر کے، انہوں نے مکہ اور مدینہ کی سنگلاخ وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا تاکہ آخری آنے والے رسول کا انتظار کریں کہ جب وہ آئیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے پہلے ہم ہوں۔ اسی لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر مدینے میں اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، مکے کی سرزمین پر یہودی رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا رسول آئے گا تو اس سرزمین پر آئے گا، اس سرزمین پر آئے گا، اس جگہ پر آئے گا، آنے والے کا طریقہ یہ ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی عادات یہ ہوں گے، اس کے اطوار یہ ہوں گے، اس کی سنت ایسی ہوگی، اس کی رفتار ایسی ہوگی، اس کی گفتار ایسی ہوگی، وہ چلتا ایسے ہوگا، وہ بیٹھتا ایسا ہوگا، وہ اٹھتا ایسا ہوگا، اس کا قد و قامت ایسا ہوگا، اس کا رنگ و روپ ایسا ہوگا، اس کی صورت ایسی ہوگی، اس کی سیرت ایسی ہوگی، اس کا چال چلن ایسا ہوگا، اس کا وطیرہ ایسا ہوگا، اس کا انداز گفتگو ایسا ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ پڑھ چکے تھے، اور جب رسول آئے تو انہوں نے پہچان لیا، ان کے اٹھنے کو دیکھ کر، ان کے بیٹھنے کو دیکھ کر، ان کے چلنے کو دیکھ کر، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کے پہچان لیا تھا۔ جیسے ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا خدیجہ سے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں خدیجہ، یہی وہ رسول ہے جس کی پیشن گوئی کر، جس کا انتظار ہم کر رہے تھے، وہ آ گیا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ساری باتیں اس رسول پر صادق آ رہی ہیں۔ جب جان لیے، پہچان لیے، تو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد حق کا انکار کر بیٹھے، حق کا انکار کر بیٹھے، ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ ارے جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ارے وہ مشرکین جو انتظار نہیں کر رہے تھے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے برسوں سے انتظار میں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب یہی لوگ، اب جان لیتے کہ یہ عبرت ہے آج کے لوگوں کے لیے کہ جو امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حشر بھی یہودیوں جیسا ہو جائے کہ انتظار تو آخری امام کا کرتے رہے لیکن جب وہ آئے تو پہلے انکار کرنے والے یہ خود ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ جزانِ گرامی، عبرت حاصل کرو ان واقعات سے کہ جس طرح سے گزشتہ قومیں برباد ہوئی ہیں اس طرح سے تم بھی نہ برباد ہو جاؤ، یہ قرآن سمجھا، ورنہ کیا ضرورت تھی قرآن مجید کو کہ امت رسول کو یہودیوں کے واقعات سنانے کی کہ یہودیوں نے ایسا کیا، یہودیوں نے ایسا کیا، موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا، موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا، موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا۔ جس رسول کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہے وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ قرآن مجید میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ موسیٰ کی امت ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر تم بھی چلنے لگو۔ اس لیے کہا حضور نے، فرمایا یا علی انت بمندلت ہارون من موسیٰ، تم مجھ سے وہ نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ کو ہارون سے. سلامات پڑے محمد والے. تو جس طرح سے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو جس طرح سے رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں، اسی طرح سے جناب موسیٰ و ہارون بھی اپنے دور کی امت کے باپ تھے. لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کس طرح سے یہودی امت جناب موسیٰ کے راستے سے ہٹی؟ کس طرح سے ان کو چھوڑا؟ سامری کی پرستش، گوسالے کی پرستش شروع کر دی، اور سامری کی بات پر لبیک کہتے ہوئے موسیٰ کو چھوڑ کے چلے گئے. ایسے تو تھے موسیٰ کے ماننے والے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی ویسے ہی ہو، کیونکہ وہ بھی ایک دور میں سب سے عظیم امت تھی. آپ کہہ رہے ہیں ہماری جو ہے وہ مثال آپ جو ہے یہودیوں سے دے رہے ہیں. یہودی بھی تو انسان تھے، یہودی بھی تو اس زمانے کے مومن تھے، یہودی بھی تو اس زمانے کے مسلمان تھے. ان سے بڑی کوئی قوم اس دور میں تھی ہی نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس دور کو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اور ہم نے تمہیں عالمین پر فوقیت دی تھی. اس لیے کہ اس دور میں ان کے نبی سے بہتر کوئی نبی نہیں، ان سے اچھی کوئی قوم نہیں، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور کوئی قوم نہیں تھی بنی اسرائیل سے بہتر. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہم پہ نہیں لطف کرے گا تو پھر کس پہ لطف کرے گا، کہ ہم ہی تو ہیں اللہ کی پسندیدہ قوم. موسیٰ سے بہتر کون نبی ہے، اور موسیٰ کی قوم سے بہتر کون سی قوم ہو سکتی ہے اس دور میں؟ تو جس طرح سے آج آخری نبی کی امت یہ سمجھ رہی ہے ہم سے بہتر کون ہے، لہٰذا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ اگر ہم پہ نعمت نہیں نازل کرے گا، ہم پہ رحمت نہیں نازل کرے گا، تو کون ہے جس پر وہ رحمت نازل کرے گا؟ یہ غرور میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ نے کہا دیکھو ہم نعمتیں دینا بھی جانتے ہیں تو چھیننا بھی جانتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو اس کی جگہ پہ لے آئیں. آج کہاں گئے بنی اسرائیل؟ ختم ہو گئے بنی اسرائیل، ان کی بساط الٹ دی گئی. دیکھیں نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے. اللہ کے نزدیک اللہ کو کسی قوم سے رشتہ داری نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہی امام حسین علیہ السلام مقام منا میں کہتے ہیں کہ اے علماء عبرت حاصل کرو، اعتبروا ایہا الناس بما وعظ اللہ به الاولیاء من سوء ثناہ علی الاحبار، کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، دیکھو اے علماء، اس دور کے علماء آگاہ ہو جاؤ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی سرزنش کر کے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کرو. اعتبروا ایہا الناس بما وعظ اللہ به الاولیاء من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم وقال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الى قولہ لبئس ما کانوا یفعلون. امام حسین علیہ السلام قرآن کی دو آیتوں کو ابتدائی میں نقل کرتے ہیں، اس کے بعد مسلسل قرآن آیات کو نقل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء یہود کی سرزنش کر کے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی علماء اور دینی رہنما انہیں گناہ آلود باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم. لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار، کیوں ان کے علماء، کیوں ان کے رہنما، دینی رہنما انہیں گناہ آلود باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ کیوں کیوں نہیں روکتے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے جس طرح سے علماء یہود سے کہا تھا وہی آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ بھی چوکنا رہیں کہ آپ کے سامنے کوئی گناہ نہ ہو، اور کوئی گناہ ہو رہا ہو تو آپ اس کو ٹوکیں اور اس عمل سے لوگوں کو روکیں۔ جس وقت گناہ ہو رہا ہو قوم میں، اس وقت آپ کو پوری طرح سے جو ہے امر بالمعروف کے لیے اتر جانا ہے، کوئی دوسرا کام کرنا اس وقت جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے اہم ترین فریضہ یہ ہے، اس فریضے کو چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہونا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حرمت پروردگار خاک میں ملائی جا رہی ہو، جہاں احکام الہی پامال کیے جا رہے ہوں، تو سب سے پہلے کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پامال کیا جا رہا ہو، جب شریعت پامال ہو رہی ہو، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ شریعت کا تحفظ۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کا تحفظ۔ جب لوگ دین کو پامال کر رہے ہوں تو اس وقت سب سے پہلا کام کیا ہے آپ کا، یہ بتائیں۔ مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ ٹائم مسجدیں بنانے کا نہیں ہے، مسلی بنانے کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، مسلی نہیں ہے تو مسجد بنا کے کیا کریں گے، ہے نا؟ مسلیوں کے بنانے کا وقت، جب مسلی بن جائیں گے تو مسجد خود بخود بن جائے گی۔ مسجد بننے میں دیر نہیں لگے گی جب مسلی بن جائیں گے۔ مسلیوں کو بنائے بغیر اگر مسجد بن بھی جائے گی تو حرمت مسجد پامال ہو جائے گی، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدیں ویران ہو جائیں گی اگر مسلی نہ ہوں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی اگر مسلی نہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جو ذمہ داری اللہ نے علماء یہود کو دی تھی، وہی ذمہ داری علماء اسلام کو بھی دی گئی ہے۔ جس طرح سے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح سے یہ بھی عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس طرح سے امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا بنی اسرائیل میں سے، قرآن کی آیت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، انہیں لان و نفرین کی گئی ہے ان کے اوپر، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو لوگ کافر ہو گئے تھے بنی اسرائیل میں سے۔ کیوں؟ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ ایک دوسرے کو برے اعمال کی انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے۔ لعنت کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہے۔ لعن الذین کفروا، اللہ نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو کیا اللہ گالی بکتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ تو جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو ان پر لعنت بھیج، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اللہ پروردگار گالی دے؟ کیا مسلمان یہ مطالبہ کرتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو گالی دے ان لوگوں کو؟ کیا اللہ گالی بکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے محرومی، رحمت سے دوری کا مطلب ہے لعنت۔ اے پروردگار تو اپنی رحمت کو روک لے، تیری رحمت کا روک لینا ہی عذاب ہے، تیرا منہ پھیر لینا ہی رحمت کا منہ پھیر لینا ہے۔ اگر تو منہ پھیر لے تو ان کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت سے محروم ہو جائیں گے، حق سے محروم ہو جائیں گے۔ لعن الذین کفر، کیوں ان پر لعنت بھیجی گئی؟ لعن و نفرین ان پر کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے اعمال کی انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کے سامنے گناہ ہوتا تھا، وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، روکتے نہیں تھے۔
اب آپ بتائیے کیا آپ کے سامنے اس وقت گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس وقت بدعتیں وجود میں نہیں آ رہی ہیں؟ کیا اس وقت اللہ اور رسول کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ کیا اس وقت دین و شریعت میں تبدیلی نہیں لائی جا رہی ہے؟ کیا اس وقت شریعت کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ حکم خدا کی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز واجب رہی ہوگی لیکن ہمارے نزدیک حرام ہے. یہی نہیں اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے اور اس شہر سے ہجرت واجب ہو گئی ہے. ہجرت کرنا واجب ہو گیا ہے. جو اس شہر میں رہے گویا وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے, ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. مر جانا بہتر ہے اس قوم میں رہنے سے, اس قوم میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ایک ذمی عورت ہماری حکومت میں, ہمارے دور حکمرانی میں امیر المومنین فرماتے ہیں میری دور حکومت میں اگر ایک ذمی عورت کا مذاق اور اس کا استہزاء کیا جاتا ہے اور اس کے احساس سے دوسرا آدمی مر جاتا ہے تو شہید کی موت مر. اگر اس احساس کے ساتھ اگر وہ مر جائے کہ آخر حکومت اسلامی میں ایک ذمی عورت کا مذاق اڑایا گیا, اس کی توہین کی گئی, اس کی حرمت اگر پامال ہوئی ہے تو یہ سوچ کر, یہ صدمہ اٹھا کر کوئی انسان مر جاتا ہے تو سزاوار ہے کہ وہ مر جائے. آپ بتائیے کہ یہاں ہمارے درمیان کتنی مومن عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ ان کی عصمت ریزی نہیں ہوئی, اسی شہر میں ان کا قتل نہیں ہوا, اسی محلے میں ایک 19-21 سال کا بچہ ایک تنہا اسلامی اور مسلمان خاتون کو قتل کرتا ہے, اس کی عصمت ریزی کرتا ہے. دونوں بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, کیا یہ سننے کے بعد آپ رہ سکتے ہیں اس شہر؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں. اسلامی اداروں کے حال آپ نے دیکھا, کتنے واقعات آپ نے سنے کہ اسلامی اداروں کی جو کیفیت آپ لوگ اس شہر میں سن رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو کل رات میں جو کلپ آئی ہے وہ پورے شہر کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے. پورے مسلمان اس وقت جو ہے وہ ان کو رونے کے لیے اور ان کو سر و سینہ پیٹنے کے لیے اور ان کو ماتم کرنے کے لیے کافی ہے, بلکہ اگر وہ مر جائیں یہ سن کر تو ان کی موت بھی حق بجانے پہ. کہ ایک ملعون نے, ایک شخص نے, اللہ اور رسول کے ایک دشمن نے یہ کہہ دیا ہے, نعوذ باللہ اگر وہ جملے میں اپنی زبان پہ جاری کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی گناہگار ہو جاؤں, لیکن نقل کفر نباشد, یہ میں کہہ دے رہا ہوں تاکہ لوگ سن لیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی میں یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ دیکھو اس شہر میں ایک اللہ اور رسول کے دشمن نے یہ کہہ دیا ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ اور رسول کی محبت فعل حرام ہے. لعنت ہو ایسے ظالموں پر, لعنت ہو ایسے ملعونین پہ کہ جو اللہ و رسول کو کسی محبت کرنے کو فعل حرام بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جس کا مطالبہ نہیں ہوا ہے جس محبت کا, ارے اس یہ محبت پہ تو ساری محبتوں کا دار و مدار ہے. اگر اللہ سے محبت نہیں تو پھر رسول سے محبت کیا معنی, اور اللہ و رسول سے محبت نہیں تو اہل بیت سے محبت کیا معنی رکھتی ہے. لیکن محبت اہل بیت کا نام لے کر محبت خدا اور محبت رسول کو فعل حرام سمجھنا اور اسے نعوذ باللہ شراب و زنا کے برابر سمجھنا کتنا بڑا جرم عظیم ہے. عذاب اگر نازل نہ ہو تو تعجب کی بات ہے اگر عذاب الہی نازل نہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرنا جرم ہے, خطا ہے. اس شہر میں ہمارے رہتے ہوئے، مومنین کے رہتے ہوئے، مسلمانوں کے رہتے ہوئے، خاک ہو ایسے مسلمانوں پر، خاک ہو ایسے مومنین پر کہ جو اپنے اللہ اور رسول کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خاموشی کے نتائج بہت دور تک نکلیں گے. جس وقت عذاب میں گرفتار ہوں گے اس وقت چلا چلا کے کہیں گے پروردگار ہم نے کیا خطا کی تھی. اور آنے والی نسلوں کو جو اس عذاب میں جھونک کے جائیں گے اور آنے والی نسلوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کر کے جائیں گے، ان کے ایمان کو خراب کر کے جائیں گے، تو آنے والے بچے کو سہیں گے ان لوگوں کے اوپر جو خاموش بیٹھے رہے، جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی اس اتنے بڑے جرم کے خلاف. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے علماء اور دینی رہنما کہ انہیں گناہ آلود باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہ کیا برے اعمال انجام دیتے تھے اور انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے، وہ کتنا برا کام کرتے تھے. انما اعب اللہ ذالک علیہم لانہم کانوا یرون الظلم یرون من الظلمۃ الذین بین اظہرہم المنکر والفساد فلا ینہونہم عن ذالک رغبۃ فیما کانوا ینالون منہم رحمۃ مما یحذرون. اللہ نے ان کی سرزنش کی ہے کہ انہوں نے آنکھوں سے یہ دیکھنے کے باوجود کہ ظالمین کھلم کھلا برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، انہیں اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریف کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ و رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبت رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبت خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کو کی توہین ہو رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ و رسول کی عظمتیں پامال ہو رہی ہیں اور ان کا وقار مجروح ہو رہا ہے، عظمت پروردگار پہ حرف آ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر منع نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں کہ کھلا کھلا ظلم ہو رہا ہے اور اس سے یہ منع نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں کہ برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، انہیں اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کیونکہ ان ظالموں کی طرف سے ملنے والے مال و متاع سے انہیں دلچسپی تھی. ہم کیوں نہیں بول پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو خوف ہے، ہم کو ڈر ہے کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، ہم بولیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. کون بولے گا؟ ہاں سب خاموش ہیں تو کون بولے گا؟ تو جو بولے گا وہ پھنسے گا، تو کون نہیں، کون پھنسنا چاہتا ہے؟ اس لیے کوئی نہیں بولنا چاہتا. یہ امام حسین فرما رہے ہیں فلا ینہاہم فلا ینہونہم عن ذالک فلا ینہونہم عن ذالک رغبۃ فیما کانوا ینالون منہم. وہ اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مال و متاع ان کی طرف سے انہیں مل رہا ہے اس سے ان کو دلچسپی تھی، یا پھر یہ کہ ان کی طرف سے، یا پھر یہ کہ ورحبۃ مما یحذرون، یا یہ کہ ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں سے خوف زدہ تھے، کہیں ایف آئی آر نہ کٹ جائے، کہیں جو ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ گنڈوں کو نہ لگا دیا جائے، کہیں ہمارے پیچھے کچھ بھوکنے والے کتوں کو نہ چھوڑ دیا جائے. اس وجہ سے، اس خوف سے امام حسین کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں سے خوف زدہ تھے، جبکہ خداوند عالم نے انہیں کہا تھا کہ واللہ یقول فلا تخشون الناس وخشون، کہ لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ امام حسین نقل کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کو کہ واللہ یقول، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ فلا تخشون الناس وخشونی، کہ کسی سے مت ڈرو، کسی انسان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا خوف پیدا کرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ حشرات الارض سے ڈر جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے اس کو خوف زدہ کر دیتا ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیتا ہے. اور جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے گھبراتی ہے، وہ کسی شے سے نہیں گھبراتا. صلوات پڑھے محمد.
امام حسین فرماتے ہیں کیونکہ انہیں ان ظالموں کی طرف سے ملنے والے مال و متاع سے دلچسپی تھی اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں سے خوف زدہ تھے، جبکہ خداوند متعال نے یہ کہا تھا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بعض مؤمنین کے ولی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بولنے والے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹوکنے والے، آپ کو کس نے جو ہے ولایت دی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بولنے والے، سوال ہے نا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بولنے والے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض مومنین کو بعض مومنین کا ولی قرار دیا ہے، ولایت دی ہے، لیکن یہ ولایت طرفینی ولایت ہے، البتہ یک طرفہ ولایت نہیں ہے، جس طرح سے اللہ اور رسول اور امام کی ولایت ہے، یہ ولایت یک طرفہ ولایت ہے۔ اللہ ہمارا ولی ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، رسول ہمارے ولی ہے، نعوذ باللہ ہم رسول کے ولی نہیں ہیں، امام ہمارے ولی ہے، نعوذ باللہ ہم امام کے ولی نہیں ہیں، لیکن مومنین والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم الى بعض میں یہ ہے کہ مومنین بعض مومنین کے ولی ہیں، یعنی یہ طرفینی ولایت ہے، وہ مومن آپ پر ولایت رکھتا ہے، آپ اس پر ولایت رکھتے ہیں۔ مومنین ایک مومنین دوسرے مومن اور وہ دوسرے مومن، یہ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، امر کریں، یہ نہیں کہ خواہش کریں، درخواست کریں، گزارش کریں کہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کام انجام، اسے امر بالمعروف کا وظیفہ نہیں کہتے کہ امر بالمعروف آپ نے ادا کر دیا، یہ نہیں ہے، امر کریں آپ معروف کا، امر کریں، حکم آرڈر دیں، تب آپ کا وظیفہ پورا ہوگا۔ آپ برائی اگر ہو رہی ہے تو آپ روکیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، برائی کو روکیں، روکنے کا حکم ہے، گزارش کا حکم ہے، آپ ایسا مت پڑھیے، آپ ایسا مت کہیے، آپ ایسا مت لکھیے، گزارش نہیں ہے بلکہ امر کرنے کا حکم ہے ایک دوسرے کو۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے یہ حکم دیا اور امام حسین نے اس آیہ کریمہ کو یہاں پہ نقل کیا ہے اور کہا کہ دیکھو کہ کس طریقے سے اس آیہ کریمہ میں مومنین کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے صفت کا جو آغاز کیا ہے مومنین کے، کہ مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، مومنون اولیاء بعضهم الى بعض، تو کہا کیوں کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس لیے کہ وہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں اور نہیں عن المنکر کرنے والے ہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ فبتا اللہ بالمعروف ونہی عن المنکر فریضتا منہ، اسے اولین فریضے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا، یعنی مومنین کا سب سے پہلا وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا ہے، کہ یہ دعوت اسلام ہے، امر بالمعروف دعوت دین ہے، دعوت اسلام ہے، کہ اس میں سارا دین آ گیا، یعنی آپ امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں بلکہ سارے دین پر عمل کروا رہے ہیں اور سارے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف میں سارا دین محفوظ ہو گیا اور نہیں عن المنکر میں تمام برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔
نعرہ سلام صلی اللہ محمد و آل محمد،
کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کو سے آغاز کیا اور اسے اپنی طرف سے واجب قرار دیا کہ یہ عمل واجب ہے، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام پائے گا اور معاشرے میں برقرار رکھا جائے گا تو تمام واجبات خواہ وہ آسان ہو یا مشکل خود بخود انجام پائیں گے، سارے اعمال جو ہے خود بخود انجام پا جائیں گے اگر اس وظیفے پر اگر انسان نے عمل کیا اور اس وظیفے کو اگر اس نے نبھا لیا تو سمجھو اس نے سارے جو ہے اعمال کو جو ہے اس نے نبھا لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ساتھ ہی مظلوموں کو ان کے حقوق لوٹائے جائیں, ظالموں کی مخالفت کی جائے, عوامی دولت اور مال غنیمت عادلانہ نظام کے تحت یعنی خمس و زکات اور کفارات ان سب کو عادلانہ نظام کے تحت تقسیم ہو اور صدقات کو صحیح مقام سے وصول کر کے حقداروں پہ خرچ کیا جائے. یہ ساری ذمہ داریاں علماء کو سونپی گئی ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ خواص مسلمین کو سونپی گئی ہے. یہ ساری نظام عادلانہ کو سونپی گئی ہے کہ ان کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ نظام اسلامی میں امر بالمعروف کو سب سے پہلے اولویت دی جائے اور اس کے تحت تمام کاموں کو انجام دیا جائے. اس کے تحت تمام کاموں کو انجام دیا جائے جس سے سارا نظام عادلانہ نظام قرار پائے اور بیت المال کی تقسیم صحیح طور پر کی جا سکے. تو پھر اس میں جب عدالت سے کام لیا جائے گا تو بخشش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر عادلانہ نظام ہو جب کسی کے حقوق جو ہیں وہ ضائع نہ ہو تو پھر کسی کو بھی آپ کو کوئی محروم نہیں رہے گا یعنی کوئی مستحق ہی نہیں رہے گا قوم میں اگر عادلانہ نظام قائم کر دیا جائے. تو یہ نظام امر بالمعروف قائم کرنے کے لیے اس کی یہ اہم ترین وظیفہ تھا جس کے لیے امام حسین نے شہادت کا مقصد میں بیان کیا ہے کہ میرے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے یعنی میں کربلا جو جا رہا ہوں شہادت کا نذرانہ, یعنی یہ وہ وظیفہ ہے جس پر انسان شہید ہو سکتا ہے اس ہدف کو پانے کے لیے. یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی پوچھے امام حسین سے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تو امام کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ قربانیوں کے سفر کے لیے نکلا ہوں کس لیے, خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی واريد ان امر بالمعروف والنهي عن المنکر, میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں والنهي عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس کے بغیر جو ہے عوامی شعور نہیں بیدار ہو سکتا ہے. تو پھر اجتماعی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا تاکہ امت بیدار ہو جائے, اور صالحین کی قربانیوں ہی کے ذریعے سے یہ فعل انجام پا سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنے لشکر والوں کو چھانٹا ہے, ہر ایک کو لے کے نہیں چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کا وظیفہ انجام دینا تھا. امام حسین نے کربلا میں کتنی نصیحتیں کی ہیں, یہاں تک کہ شب عاشور تک امام حسین نصیحتیں کرتے رہے. ہمارے ساتھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو میرے خون میں اپنے ہاتھ کو مت رنگین کر لے, ہمارے ساتھ کو نصیحت کی ہے امام حسین. اور ہمارے ساتھ کس کا بیٹا ہے؟ صحابی رسول کا بیٹا ہے, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص بارہ کہہ چکے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص شیب ابی طالب میں رہ چکا ہے. سعد ابن ابی وقاص شورا کی 6 نفری کمیٹی میں شامل ہے. 6 نفری کمیٹی میں سعد ابن ابی وقاص شامل ہے, اس کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ساری چیزوں سے واقف ہے. یہی تو بات ہے کہ سب چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی حق کو جان کے حق کو چھپا دیتے تھے. کیوں؟ جو امام حسین فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ظالموں سے ملنے والے مال و متاع کی لالچ کی وجہ سے کہ امام حسین نے ہمارے ساتھ سے یہ تک کہا کہ آخر تجھے کیا چاہیے, تو جو مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, تجھے گھر چاہیے میں دینے تیار ہوں, تجھے کتنا پیسہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک امام حسین نے ہمارے ساتھ سے کہا. یہ ڈر کی وجہ سے نہیں, ہمارے ساتھ کو بچانا چاہتے تھے, جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے کہ میرے خون میں اپنے ہاتھ کو مت رنگین کر لے ہمارے ساتھ,
نکل جا تو دور ہو جا. امام حسین خود نہیں بھاگنا چاہتے تھے, ہمارے ساتھ کو بھگانا چاہتے تھے کہ چھوڑ کے چلے جا لشکر یزید کو. لوگ کہتے ہیں امام حسین اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان آنا چاہتے تھے, پاکستان آنا چاہتے تھے. نہ ہندوستان جانا چاہتے تھے نہ امام حسین چاہتے تو کہیں بھی جا سکتے تھے. 6 مہینے امام حسین مکے میں رہے, وہاں سے کہیں بھی جا سکتے تھے. جب امام حسین بھاگنے والوں کو راستہ دکھا رہے تھے تو خود امام حسین کو کیا راستے نہیں معلوم تھے؟ وہ تو کوفے میں بڑے ہوئے تھے, کیا کوفے کے راستوں سے واقف نہیں تھے؟ نینوا کے راستوں سے واقف نہیں تھے؟ فرات کے راستوں سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہوں نے صفین کی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی؟ کیا امام حسین کوفے سے واقف نہیں تھے؟ امام حسین نے شب عاشور چراغ بل کر کے کیا کہا تھا اصحاب سے کہ دیکھو جانا چاہتے ہو تو میں راستہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ کون سے راستے سے تم یہاں سے نکل سکتے ہو. رات کے سناٹے میں تم جا سکتے ہو الگ الگ راستوں کی طرف سے نکل جاؤ, وہاں آبادی میں پہنچ جاؤ, پھر وہاں سے جو ہے کہیں اور چلے جانا. یہ سب راستے امام حسین بتا. کیا امام حسین کو فرار کا راستہ نہیں معلوم تھا؟ لیکن امام حسین نہیں چاہتے تھے. یہ راستہ آگاہانہ اور اپنے اختیار سے امام حسین نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا. یہ شہادت کا راستہ حسین نے خود انتخاب کیا تھا. امام حسین جانتے تھے کہ امت کی بیداری اس وقت بغیر شہادت کے نظر آنے کے پوری ہونے والی نہیں ہے, اور وہ بھی امام وقت کی قربانی. اس وقت امام حسین نے اپنا وظیفہ جانا اور رسول اللہ نے بشارت دے دی کہ اے حسین آپ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں. تو امام حسین کو جب یہ یقین ہو گیا تو پھر امام حسین کس سے ڈرنے والے تھے؟ کس کا خوف امام حسین کو تھا؟ کسی کا خوف نہیں تھا. جب بشارت رسول مل گئی کہ یہ راستہ یہی راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ رسول کا پسندیدہ راستہ ہے, تب امام حسین بے خطر و بے خوف اس راستے سے جا رہے تھے کہ بیٹا مجھے موت کا خوف نہیں ہے, میرے قافلے والوں مجھے موت کا, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, اکیلا حسین پورے لشکر کفر سے مقابلہ کرے گا. ارے عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں حسین جب حملہ کر رہے تھے تو لشکر کفر کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کا ایک ایک عضو لشکر دکھائی دے رہا تھا, ایک ایک عضو حسین لشکر دکھائی دے رہا تھا. حسین جب ہاتھ ہلاتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لشکر امڑ رہا ہے. حسین دوسرا ہاتھ ہلاتے, حسین اپنے وجود کے ساتھ جب ٹوٹ پڑتے تھے لشکر پہ تو لشکر ایسے محسوس کرتا تھا کہ اکیلے حسین نہیں حملہ کر رہے ہیں, پورا ایک لشکر ہم پہ حملہ کر رہا ہے. عضو حسین ایک لشکر دکھائی دیتا تھا اور دشمن کا لشکر حسین کو ایک فرد نظر آتا تھا. حسین ابن علی اس طرح سے دشمن پہ حملہ کر رہے تھے جیسے کئی ہزار کا لشکر نہ ہو ایک فرد ہو جس سے ہو. اس اطمینان کے ساتھ حسین لڑ رہے تھے, اس اطمینان کے ساتھ حسین ابن علی حملہ کر رہے تھے بے خوف و خطر. اگر امام, میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو شک ہوتا تو شک کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانیاں نہیں پیش کی جاتی. اسی لیے ہم دنیا کو دعوت فکر و نظر دیتے ہیں, ہم ادیان عالم سے کہتے ہیں کہ اے دنیا کے مکتبان فکر, تمہارے پاس کربلا ہے تو بتاؤ, کسی دین میں کربلا ہو تو بتاؤ. یہودیوں کیا تمہارے دین میں کربلا ہے؟ نصرانیوں کیا تمہارے دین میں کربلا ہے؟ کسی بھی دین میں کربلا نہیں ہے. یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے معجز نما ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کربلا پائی جاتی ہے دامن اسلام میں. اسلام کے دامن میں کربلا پائی جاتی ہے, کسی بھی دین میں آپ کو کربلا نہیں ملے گی. اور کربلا جو اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے, اس کربلا کے ماننے والے ہم ہیں. لہذا اہل یقین اگر ہیں تو ہم ہیں. اللہ کی محبت اگر کسی کے دلوں میں ہے تو وہ ہم ہیں. کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ درس دیا ہے کربلا نے کہ اگر تمہیں دین اسلام کی حقانیت پر شک پیدا ہو تو آؤ حسین کے یقین کو دیکھو کربلا کے میدان میں, کہ حسین کس قدر یقین کے مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں, کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے, اللہ کے وجود پہ کتنا یقین ہے, کہ اللہ کے وجود پر اتنا یقین تھا کہ اس یقین کی بنیاد پر امام حسین نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں, اس یقین کی بنیاد پر حسین نے اپنے کلیل جوان کو روانہ میدان کیا ہے کہ علی اکبر جاؤ میں خود تمہیں سوار کر کے بھیج رہا ہوں. جب علی اکبر کو سوار کیا تو بس اتنا کہا میرے لال جب آگے بڑھنا تو مڑ کے دیکھتے رہنا. یقیناً علی اکبر نے کہا ہوگا بابا جب آپ نے مجھے سوار کر دیا ہے تو یہ فرمائش کیوں کر رہے ہیں. شاید امام حسین نے کہا ہو میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ ایک باپ اپنے جوان فرزند سے کس طرح سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو کس طرح کس اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے. علی اکبر کو روانہ میدان کیا, علی اکبر میدان میں گئے اور روایتیں کہتی ہیں کہ علی اکبر میدان جنگ سے باپ کی خدمت میں آئے اور کہا بابا پیاس کی شدت لو کی حدت نے مجھے مار ڈالا ہے, کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جس سے کبھی ہو کے دشمنوں پہ غالب آ جاؤ. تو امام حسین نے سر جھکا کے کہا ہوگا میرے لال دشت بلا میں پانی کہاں جو حسین تمہیں پلائے. ہاں البتہ اگر تم سکون ہی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے بابا کے دہن میں دے دو. علی اکبر نے جب اپنی زبان اپنے بابا کے دہن میں دی تو تشنگی بجھ گئی, احساس ہو گیا کہ میرے بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بس عزیزو اس کے بعد جو علی اکبر گئے تو پھر واپس نہیں آئے. آخری سلام آیا کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے, اور حسین اس طرح سے چلے کہ کبھی چلتے تھے کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ علی اکبر تمہاری آواز نے آنکھوں کی بینائی ظاہر کر دی اور تمہاری آواز نے مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا. حسین اس طرح سے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا ذکر قلیم مریضوں کے شفایا فرما, جو زیارات کے مشتاق ہیں بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین ارواح مومنین ارواح مسلمین شہداء یمن شہداء عراق شہداء لبنان پروردگار ان تمام شہداء کے درجات کو اور اسی طرح سے امام خمینی امام رحم کے درجات.